بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 5 جون 2019. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں چلوسک ملوسک سیریز کی چل نمبر 12، چلوسک ملوسک اور ٹارزن. یہ کتاب کل 86 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کتاب کے مصنف ہیں مظہر کریم ایمی. یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03067878222 پر, یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org پر, www.qurtapa.org. اب ہم سنتے ہیں کتاب کا پارٹ نمبر 1، بچوں کے لیے نہایت دلچسپ اور خوبصورت ناول چلوسک ملوسک اور ٹارزن، مظہر کلیم ایم اے، یوسف برادرز، پاکیٹ، ملتان. جملہ حقوق بہت کے ناشران محفوظ ہیں. ناشران اشرف قریشی، یوسف قریشی، پرنٹرز محمد یونس، طابع ندیم یونس پرنٹرز لاہور. قیمت 6 روپے. صفحہ نمبر 3، چلوسک ملوسک اور ڈمبالو گلاب شہزادی کو اس کے وطن میں پہنچا کر کالے جنگل کے پار والے ملک میں آ گئے جہاں کے بادشاہ نے وعدے کے مطابق انہیں خوش آمدید کہا. پھر وہ ایک ماہ تک جدید ترین اور ترقی یافتہ شہر کی سیر کرتے رہے. یہاں ڈمبالو نے جیپ بھر کے موٹر سائیکل، کار، جیپ، حتیٰ کہ ہوائی جہاز کی سیر کی. وہ ان عجیب و غریب نظر نہ آنے والے جادو سے چلنے والی سواریوں پر سواری کر کے بہت خوش ہوا. انہیں شاہی محل میں رہتے ایک ماہ گزر گیا. ایک روز چلوسک نے ڈمبالو سے مخاطب ہو کر کہا، ڈمبالو، تم نے کبھی شکار کھیلا ہے؟ شکار؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈمبالو نے چونک کر پوچھا. بھائی، جنگل میں جا کر خوفناک درندوں کو مارنا، اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں، چلوسک کے بجائے ملوسک نے اسے سمجھایا. درندے تو بڑے مارے ہیں مگر شکار میں تو اب بھی نہیں سمجھا. ڈمبالو نے الجھے انداز سے سر ہلایا. تمہیں ایسے نہیں سمجھ آئے گی. بس ٹھیک ہے، میں بادشاہ سلامت سے بات کرتا ہوں، پھر ہم شکار کھیلنے چلتے ہیں، چلوسک نے کہا. ٹھیک ہے، کھیل لوں گا، ڈمبالو نے جواب دیا. اور پھر دوسرے روز چلوسک، ملوسک اور ڈمبالو بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے تو چلوسک نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے قریب کوئی ایسا جنگل ہے جہاں کثرت سے خوفناک درندے ہوں؟ خوفناک درندے؟ کیوں بھائی؟ بادشاہ سلامت نے چونک کر پوچھا. ہاں، ہم شکار کھیلنا چاہتے ہیں ذرا، چلوسک نے جواب دیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم خوفناک درندوں کے بجائے ہرنوں کا شکار کھیلو، بادشاہ نے کچھ سوچ کر کہا. نہیں بادشاہ سلامت، بھلا ہرنوں کا شکار بھی کوئی شکار ہے؟ ہم تو خوفناک درندوں کا شکار کھیلنا چاہتے ہیں، ملوسک نے جواب دیا. دراصل بات یہ ہے کہ ایک جنگل ایسا ہے جہاں خوفناک درندوں کی کثرت ہے مگر وہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا. باقی جنگلوں میں ہماری فوج کے سرداروں نے اس قدر شکار کھیلا ہے کہ اب وہاں خوفناک درندے تو کبھی کبھار نظر آتے ہیں. بادشاہ نے سر ہلا کر کہا، کون سا جنگل ہے جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا؟ میں کچھ سمجھا نہیں، چلوسک نے حیرت بھری لہجے سے کہا. اس جنگل کا بادشاہ ایک بہادر انسان ٹارزن ہے. وہ اپنے جنگل میں کسی دوسرے غیر ملکی کا وجود برداشت نہیں کر سکتا اور پھر جنگل کے تمام درندے اس کے وفادار ہیں. وہ ان کی زبانیں جانتا ہے اور ان سے ان کی زبان میں بات کرتا ہے، چنانچہ جب بھی وہاں کوئی جاتا ہے ٹارزن اسے ختم کر دیتا ہے، بادشاہ سلامت نے کہا. مگر ایک انسان کیسے سب کو ختم کر سکتا ہے؟ چلوسک نے تعجب‌آمیز لہجے سے کہا. وہ بے حد طاقتور ہے، انتہائی چالاک اور ذہین شخص. کیونکہ اس کی تمام زندگی جنگل میں گزری اس لیے وہ جنگل کے ایک ایک پتے سے واقفیت رکھتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جب چاہے مقابلے پر شیر، چیتے، ہاتھی اور ریچھ کی فوج لا سکتا ہے. اس طرح وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور اب تو کوئی شخص اس کے جنگل میں گھسنے کی ہمت ہی نہیں کرتا. بادشاہ سلامت نے کہا، آخر وہ کیوں اس جنگل میں کسی غیر کو نہیں آنے دیتا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ چلوسک نے پوچھا. معلوم نہیں، بہرحال ہوگی کوئی وجہ، بادشاہ سلامت نے کہا. ہاں ٹھیک ہے، ہم وہاں جائیں گے، شکار کھیلیں گے اور تارزن سے بھی ملاقات کریں گے. آپ ہمیں وہاں بھجوانے کا بندوبست کریں، چلوسک نے فیصلہ کن لہجے سے کہا. بادشاہ سلامت نے بہت اصرار کیا کہ وہ تارزن کے جنگل میں شکار کھیلنے کا ارادہ ترک کر دیں، مگر چلوسک ملوسک بھی اپنی دھن کے پکے تھے، وہ اس بات پر ڈٹے رہے. اچھا اگر تم ضد کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تارزن کا جنگل سمندر کے شمالی کنارے پر ہے، کل ایک بحری جہاز تجارتی سامان لے کر جا رہا ہے. میں اس کے کیپٹن کو حکم دے دوں گا کہ وہ اپنے راستے میں ذرا سی تبدیلی کر کے تمہیں تارزن کے جنگل میں اتار دے، پھر وہ جہاز ایک ماہ بعد لوٹے گا اور ایک روز تک تمہارا انتظار کرے گا. بادشاہ سلامت نے کچھ سوچتے کہا، ٹھیک ہے، شکار کے لیے ایک ماہ کافی ہے. چلوسک ملوسک نے خوشی سے اچھلتے کہا، اب تم آرام کرو، میں سب انتظامات کروا دیتا ہوں. بادشاہ سلامت نے کہا، کل تم جانے کے لیے تیار رہنا، بادشاہ نے اٹھتے ہوئے پھر کہا. وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے کیونکہ کافی عرصے کے بعد ایک دلچسپ جدوجہد کا انہیں موقع مل رہا تھا. وہ دل ہی دل میں ٹارزن سے ملنے کے لیے بے چین تھے جس کی دہشت سمندر پار تک پھیلی تھی. ڈمبالو بحری جہاز میں سوار ہو کر بہت خوش ہوا، اس نے زندگی میں کبھی بحری جہاز نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا. یہ جہاز کس جادو سے چلتا ہے؟ ڈمبالو نے ایک روز چلوسک سے پوچھ لیا. پیٹرول سے، چلوسک نے جواب دیا. پیٹرول سے؟ تمہارا مطلب ہے اسی زمینی جادو سے؟ ڈمبالو نے حیرت بھرے لہجے سے کہا. ہاں اسی زمینی جادو سے، چلوسک نے مسکرا کر کہا. تو کیا وہ زمینی جادو اس قدر طاقتور ہے کہ اتنے بڑے محل کو چلا دے؟ ڈمبالو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. ہاں یہ جادو بے حد طاقتور ہے، چلوسک نے جواب دیا. کیا مجھ سے زیادہ طاقتور ہے یہ زمینی جادو؟ اچانک ڈمبالو نے چونک کر کہا. ظاہر ہے، دیکھ لو بھلا تم اس جہاز کو چلا سکتے ہو جبکہ زمینی جادو اسے چلا رہا ہے، پھر وہ تم سے زیادہ طاقتور ہوا. چلوسک نے ہنس کر کہا. دیکھو چلوسک، تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ میں دیوزاد ہوں، انتہائی طاقتور. اگر تمہیں اعتبار نہیں تو تم جہاز روک لو، پھر میں اسے چلا کر دکھاتا ہوں. ڈمبالو نے غصے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا. کیا واقعی تم اتنے بڑے جہاز کو چلا لو گے؟ چلوسک نے ہنستے کہا. وہ ابھی تک ڈمبالو کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا. ہاں ایک بار کہہ جو دیا، کہہ جو دیا میں نے، ڈمبالو نے غصے سے پیر پٹکتے کہا. پھر اس سے پہلے کہ چلوسک کوئی جواب دیتا، جہاز کا کپتان وہاں آیا. کیا بات ہے جناب، مسٹر ڈمبالو غصے میں معلوم ہوتے ہیں، کیپٹن نے مؤدبانہ لہجے سے کہا، کیونکہ اسے علم تھا کہ چلوسک ملوسک اور ڈمبالو شاہی مہمان ہیں. پھر جب چلوسک نے اسے بات بتائی تو وہ بھی بے اختیار ہنسنے لگا، مگر دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ بری طرح ہاتھ پیر مارنے لگا. ڈمبالو کیپٹن کو ہنستا دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا، اسے کیپٹن کی گردن پکڑ لی. ظاہر ہے جب ڈمبالو جیسا دیوزاد کسی کی گردن پکڑے گا تو اس کا یہی حشر ہوگا. روکو روکو اس جہاز کو، جلدی روکو، ڈمبالو نے غصے سے ہاتھ کو چٹکا دیتے کہا، جس سے کیپٹن کی گردن اس نے پکڑی تھی. کیپٹن کسی حقیر کھلونے کی طرح اس کے ہاتھ میں ڈولنے لگا. ارے ارے چھوڑو اسے، یہ مر جائے گا، چلوسک نے چیخ کر کہا. اسے کہو جہاز روکے، میں جہاز چلا کے دکھاؤں گا، ڈمبالو نے اپنے ہاتھ کو ایک اور زوردار چھٹکا دیا. اچھا اچھا جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہوگا، بس اسے چھوڑ دو، چلوسک نے چیخ کر کہا، اور ڈمبالو نے کیپٹن کو چھوڑ دیا. کیپٹن مری ہوئی چھپکلی کی طرح زمین پر گر پڑا. چند لمحوں تک وہ زمین پر پڑا گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسل رہا تھا. جلدی کرو، جہاز روکو، ڈمبالو نے کیپٹن کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہا. ہاں ہاں روکتا ہوں، کیپٹن خوف کی شدت سے چل کر کھڑا ہو گیا. وہ تیزی سے انجن روم کی طرف بڑھ گیا. ڈمبالو تم غلطی کر رہے ہو، یہ جہاز بہت بڑا ہے، تم اسے نہیں دھکیل سکو گے، خامخواہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی، چلوسک نے ڈمبالو کو سمجھایا. نہیں چلوسک، میں زمینی جادو سے زیادہ طاقتور ہوں، تم دیکھ لینا، میں زمینی جادو سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے جہاز کو چلا سکتا ہوں۔ ڈمبالو اپنی ضد پر قائم تھا۔ اتنے میں ملوسک وہاں آیا۔ جب اسے تمام واقعے کا علم ہوا تو اس نے ڈمبالو کو سمجھایا، مگر وہ تو اپنی ضد پر اڑا تھا۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ جہاز کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز سمندر میں ٹھہر گیا۔ چند لمحوں کے بعد کیپٹن انجن روم سے نکل آیا۔ اب اس کی حالت درست تھی۔ مسٹر چلوسک، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ شاہی مہمان ہیں اس لیے مجھے ڈر ہے کہ بعد میں مجھے شاہی عطاب کا سامنا نہ ہو، کیپٹن نے چلوسک سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ کیوں؟ چلوسک نے چونک کر پوچھا۔ سمندر کے اس حصے میں جو ہے کل شارک مچھلیاں رہتی ہیں، ایسا نہ ہو آپ کا ساتھی سمندر میں کودے اور شارک مچھلیاں اس پر حملہ کر دیں، کیپٹن نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈمبالو شاید کیپٹن کی بات سمجھ نہ سکا تھا۔ ڈمبالو، تم جہاز چلانے کا شوق کسی اور جگہ پورا کرنا، یہاں سمندر میں خوفناک شارک مچھلیاں ہیں، وہ تمہاری ٹکا بوٹی کر دیں گی، چلو سکتے ڈمبالو کو سمجھایا۔ مچھلیاں؟ کمال ہے، اب ڈمبالو مچھلیوں سے ڈرنے لگے گا۔ چلو سک، تم میری توہین کر رہے ہو، ڈمبالو کو ایک بار پھر غصہ آیا۔ پھر اس سے پہلے کہ چلو سک ملو سک اسے شارک مچھلیوں کے بارے میں تفصیل سے بتاتے، ڈمبالو اچانک اپنی جگہ سے اچھلا، دوڑتا ہوا سیدھا عرشے پر گیا، دوسرے لمحے اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ چلو سک ملو سک اور جہاز کے دوسرے ملاح تیزی سے عرشے کے کنارے کی طرف دوڑے۔ وہ سب غور سے سمندر کے اس حصے کو دیکھ رہے تھے جہاں ڈمبالو نے چھلانگ لگائی۔ چلو سک ملو سک نے اپنے پستول نکال لیے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ شارک مچھلیوں کا خاتمہ کر سکیں۔ ڈمبالو نے چونکہ انتہائی غصے کے عالم میں کافی دوڑ بھاگ کر کے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی، اس لیے پہلے تو اس کا بھاری بھرکم جسم تیزی سے سمندر کی تہ میں اتر گیا، مگر جلد ہی سمندر کی سطح کی طرف اس نے خود کو اچھال لیا۔ مگر چونکہ ڈمبالو کو سمندر میں تیرنے اور غوطہ لگانے میں مہارت حاصل تھی، اس لیے اس نے سمندر کی سطح پر آنے کے بجائے اپنے آپ کو درمیان میں سنبھال لیا۔ بحری جہاز کا ایک بہت بڑا سایہ اسے پانی کے اندر کی طرف صاف نظر آ رہا تھا، اور یہاں سے بحری جہاز کا مجسمہ دیکھ کر ڈمبالو کی آنکھوں میں مایوسی سی چھا گئی۔ بحری جہاز واقعی کسی بہت بڑے محل کی طرح تھا، اور ظاہر ہے ڈمبالو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اتنے بڑے جہاز کو دھکیلنا اس کے بس سے باہر تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو وہ چھلانگ لگا چکا، اس لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہ تھا، اور غوطہ لگا کر وہ تیزی سے جہاز کے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جیسے ہی وہ جہاز کے عین درمیان میں پہنچا اچانک چونک پڑا، کیونکہ جہاز کی پرسکون لہروں میں اچانک تلاتم برپا ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے پانی کی لہریں کسی کے اچانک آ جانے پر احتجاج کر کے اچھل کود رہی ہوں۔ مگر دوسرے لمحے ڈمبالو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک پورا جزیرہ سمندر کے اندر تیرتا تیزی سے اس طرف بڑھا چلا آتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ڈمبالو نے اپنے موٹے دماغ پر زور دیا۔ پھر جب وہ جزیرہ سا اس کے قریب آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ ایک مچھلی تھی جو پورے جزیرے جتنی بڑی تھی اور انتہائی خوفناک۔ اوہ، تو وہ چلو سچ اس مچھلی کے متعلق کہہ رہا تھا کہ بڑی ہی خوفناک ہے، ڈمبالو نے سوچا، مگر اسے مزید سوچنے کی مہلت نہ ملی کیونکہ خوفناک مچھلی نے بڑی ہی پھرتی سے اس پر حملہ کیا۔ مچھلی کا حملہ اتنا اچانک اور خوفناک تھا کہ ڈمبالو سمجھ ہی نہ سکا۔ ایک زوردار دھکے سے وہ اس قدر تیزی سے دور تیرتا گیا کہ جہاز کے دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، خوفناک مچھلی تیز رفتاری سے اپنا منہ جس قدر کھول سکتی تھی کھول کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ منہ میں اس کے لمبے لمبے اور تیز دانت انتہائی خوفناک معلوم ہوتے تھے۔ پانی میں شدید ہلچل کی وجہ سے جہاز کا سایہ بری طرح ڈول رہا تھا، مگر اب ڈمبالو سنبھل گیا اور مچھلی سے وہ دو دو ہاتھ کرنے پر تیار تھا۔ اس نے جیسے ہی مچھلی اس کے قریب آئی، ڈمبالو نے انتہائی تیز رفتاری سے پانی میں غوطہ لگایا، مچھلی نے بھی اس کے پیچھے غوطہ لگایا، مگر اپنے پہاڑ جیسے جسم کی وجہ سے وہ اس قدر تیزی نہ دکھا سکی جس قدر ڈمبالو نے دکھائی۔ اس لیے ظاہر ہے ڈمبالو غوطہ لگا کر مچھلی کے عین نیچے پہنچ گیا۔ پھر اس نے ایک چھلانگ لگائی اور وہ مچھلی کے چکنے جسم سے چمٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مچھلی کا ایک گلفڑا پکڑ لیا۔ مچھلی نے جیسے ہی محسوس کیا کہ اس کا شکار اس کے جسم سے چمٹ گیا تو اس نے انتہائی تیزی سے پانی میں کلاوازیاں کھانا شروع کی۔ مگر ڈمبالو اس بری طرح چمٹا تھا کہ مچھلی کی بے پناہ کوشش کے باوجود اس کے جسم سے علیحدہ ہی نہ ہوا۔ مچھلی کے اس طرح کلابازیاں کرنے سے پانی میں اس قدر ہلچل ہوئی کہ جہاز کا سایہ پوری طرح ڈولنے لگا، جیسے وہ چند لمحوں میں ڈوب جائے گا۔ اور پھر ایک بار مچھلی کی کلابازی کی وجہ سے ڈمبالو اوپر آیا تو اسے دیکھا جہاز کا سایہ انتہائی تیز رفتاری سے دور ہو گیا۔ شاید کیپٹن نے گھبرا کر جہاز چلانے کا حکم دیا۔ اب ڈمبالو سوچ رہا تھا کہ مچھلی کا خاتمہ کس طرح کرے، اس کے پاس تو کوئی ہتھیار نہ تھا۔ ظاہر ہے خالی ہاتھوں سے وہ اس قدر بڑی مچھلی کا خاتمہ نہ کر سکتا تھا، اس لیے بس وہ مچھلی کے ستون جیسے گلپڑے کو پکڑ کر اس کے جسم سے چمٹا رہا۔ مچھلی نے چند لمحوں تک کلابازیاں کھانے کے بعد جب محسوس کیا کہ ڈمبالو اس کے جسم سے علیحدہ نہیں ہوا تو اس نے اپنا منہ سمندر کی سطح کی طرف کیا، پھر انتہائی تیزی سے سطح پر بلند ہوئی۔ اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی خلائی راکٹ پرواز کر رہا ہو۔ پھر ڈمبالو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مچھلی تیزی سے بلند ہوتی سمندر کی سطح سے بھی 15-20 فٹ اوپر اٹھ گئی۔ اور پھر عین اسی لمحے ڈمبالو مچھلی کی ترکیب کو سمجھ گیا کہ مچھلی فضا میں بلند ہو کر اس رخ پر واپس سمندر میں چھلانگ لگائے گی کہ ڈمبالو سمندر کی تہہ سے ٹکرا جائے اور پھر وہ اپنا بڑا سمندر کھول کے ڈمبالو کو ہڑپ کر جائے۔ لہذا جب مچھلی فضا میں اوپر اچھل کر سمندر سے دوبارہ کوتا لگا کے تیر میں جانے لگی تو ڈمبالو نے سمجھداری دکھائی اور اس نے مچھلی کا گلپڑا چھوڑ کر دور ہٹ کر چھلانگ لگا دی۔ اس طرح ڈمبالو مچھلی سے کافی دور جا کر گرا۔ اچانک کپتان کو جب یہ محسوس ہوا کہ پانی میں شارک مچھلیاں ہیں تو اس نے جہاز کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا۔ اب ڈمبالو مچھلی سے علیحدہ ہو گیا، اس نے مچھلی کو ختم کرنے کا خیال چھوڑ دیا اور جہاز کی طرف تیرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر پھر جیسے ہی ڈمبالو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے پانی میں شدید ہلچل محسوس ہوئی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں تو مچھلیوں کا بہت بڑا گول موجود ہے۔ اب اس نے سطح سمندر پر رہتے ہوئے تیزی سے جہاز کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز کے قریب پہنچ گیا۔ جہاز کے عرشے سے ایک مضبوط رسا لٹک رہا تھا جو سیڑھی کی شکل کا تھا، اس لیے ڈمبالو نے تیزی سے اس پر چڑھنا شروع کر دیا اور وہ سیڑھی چڑھتا چڑھتا عرشے تک پہنچ گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ بہت خوب ڈمبالو، تم واقعی زمینی جادو سے زیادہ طاقتور ہو۔ دیکھو تم نے کتنی دور تک جہاز کو چلایا۔ چلوسک نے اس کے عرشے پر پہنچتے ہی کہا، اور پھر ملوسک جہاز کے کپتان سمیت تمام ملاحوں نے بھی بیک وقت چلوسک کی ہاں میں ہاں ملائی اور ڈمبالو کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ وہ عرش پر لیٹا پوری طرح ہانپ رہا تھا۔ اور پھر دیکھو ملوسک، ڈمبالو نے کس قدر خوبصورتی سے خوفناک مچھلی کو دھوکا دیا، وہ بھی سوچتی ہوگی کہ کس سے پالا پڑ گیا۔ چلوسک نے ڈمبالو کو خوش کرنے کے لیے کہا۔ ہاں بھائی، زبردست جنگ تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ڈمبالو کامیاب رہا، اس نے نہ صرف مچھلی کو خوب چکر دیا بلکہ اس طرح تو شاید مچھلی کا خاتمہ بھی ہو گیا ہو، ملوسک نے جواب دیا۔ مگر چلوسک، وہ مچھلی مری کیسے؟ اچانک ڈمبالو نے پوچھا۔ ارے اسے تو تم نے مارا تھا، چلوسک نے اپنے لہجے کو بڑی مشکل سے سنجیدہ بنایا۔ اچھا، میں نے مارا، مگر کیسے؟ ڈمبالو پھر سوچنے لگا۔ بھائی تمہیں یاد ہے جب تم نے اس کی دم پکڑی تھی، تم فضا میں اچھلے تھے، چلوسک نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ ہاں ہاں یاد ہے، ڈمبالو اب اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی سانس معمول پر آ گئی۔ جب تم نے فضا میں چھلانگ لگائی تو تمہیں یاد ہوگا مچھلی تیزی سے تمہاری طرف بڑھ رہی تھی، چلوسک نے کہا۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، ڈمبالو نے آنکھیں پھاڑی۔ بس اسی وقت تمہارا پیر پوری قوت سے مچھلی کے نازک حصے پر پڑا اور مچھلی کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ ہم عرصے سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا کہ میرا پیر لگا تھا، ڈمبالو نے کچھ سوچتے کہا۔ بس وہ مچھلی ختم ہو گئی، چلوسک نے جواب دیا۔ ڈمبالو کا سینہ ایک بار پھر فخر سے پھول گیا اور اسی لمحے ملوسک اٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ یہ اس کے لیے اپنی ہنسی کو روکنا ناممکن تھا۔ چلو اچھا ہوا تم لوگوں نے دیکھ لیا، ورنہ ہو سکتا تھا تم لوگ یقین ہی نہ کرو، ڈمبالو نے بڑے ہی مطمئن لہجے سے کہا۔ واہ ہم کیسے یقین نہ کرتے، البتہ کیپٹن اور ملاحوں کو یقین نہ آتا، مگر اب تو تمہاری طاقت اور پھرتی دیکھ کر سب تمہاری ہی تعریف کر رہے ہیں۔ چلوسک نے کہا، اگر اب بھی میری تعریف نہ کرتے تو گردن توڑ دیتا ان کی میں، ڈمبالو نے غصے سے کہا اور چلوسک نے سر ہلایا۔ ڈمبالو کو چونکہ اب بھوک لگی تھی اس لیے وہ اٹھ کر کھانے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یوں اکڑ کر چل رہا تھا جیسے اس نے آدھی دنیا فتح کر لی ہو، جبکہ چلوسک کی آنکھوں میں بے پناہ شوخی چھلک رہی تھی، کیونکہ دراصل مچھلی کو مارنے کی کامیابی تو چلوسک ملوسک کی تھی۔ جب ڈمبالو اور مچھلی کی لڑائی جاری تھی، مچھلی نے ڈمبالو کو اوپر اچھالا تو چلوسک ملوسک نے نظر بچا کے اپنے پستولوں کا نشانہ باندھ کے ٹریگر دبایا۔ پستول سے سرخشوا نکلی اور مچھلی کے جسم پر پڑتے ہی مچھلی کے ٹکڑے ہو گئے، اور بیچارہ ڈمبالو یہ سمجھا کہ اس نے مچھلی کو مار دیا۔ چلوسک ملوسک نے ڈمبالو کا دل رکھنے کے لیے یہ کہانی بنا دی کہ اس نے اس مچھلی کو مارا ہے۔ ٹارزن منا کو کندھے پر بٹھائے انتہائی تیز رفتاری سے درختوں کی شاخوں پر جھولتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے کل ہی افریقہ کے شمالی جنگل میں بسنے والے ایک قبیلے کے سردار کا پیغام ملا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے، اس لیے ٹارزن اس کی مدد کے لیے آئے۔ سردار چونکہ ٹارزن کا اچھا دوست تھا، اس لیے ٹارزن نے پیغام ملتے ہی شمالی جنگل جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹارزن کے جنگل کے شمالی جنگل تک جانے کے لیے تقریباً 10 روز کا فاصلہ تھا، اس لیے ٹارزن ہر ممکن طریقے سے تیزی سے سفر کر رہا تھا تاکہ جلد از جلد اپنے دوست کی مدد کو پہنچے۔ سردار، ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر ادھر جائیں اور پیچھے سے ہمارے جنگل پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے۔ اچانک منکو نے ٹارزن کے کان میں سرگوشی کی۔ کیسی مصیبت؟ ٹارزن نے چونک کر پوچھا۔ کسی طرح کی بھی، بس میرا دل کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور، منکو نے الجھے لہجے سے کہا۔ یہ تو تمہارا وہم ہے منکو، کچھ نہیں ہوگا، پہلے بھی تو ہم جاتے ہیں، ویسے میں نے ایک کالے شیر کو بلا کر جنگل کی حفاظت کے لیے کہہ دیا ہے، ٹارزن نے کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، منکو نے جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ ٹارزن خاصی تیز رفتاری سے سفر کرتے اچانک ایک جھٹکے سے رکا۔ منکو نے چونک کر پوچھا، کیا بات ہے سردار؟ یہ دھواں دیکھ رہے ہو؟ سامنے والے جنگل میں شاید آگ لگی ہے، ٹارزن نے دور آسمان پر نظریں جماتے کہا۔ ہاں واقعی بڑی خوفناک آگ ہے، منکو نے کہا، جنگلوں میں آگ تو لگتی رہتی ہے، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ اب اپنے دوست کے پاس پہنچنے کے لیے مجھے لمبا چکر کاٹنا پڑے گا، ٹارزن نے جواب دیا۔ کیوں نہ سردار یہیں سے واپس چلے جائیں اور 2-4 روز کے بعد جب آگ بجھ جائے گی تو آ جائیں، منکو نے تجویز دی۔ نہیں منکو، دوست مصیبت میں ہو تو انسان کو اس کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، ٹارزن نے فیصلہ کن لہجے سے کہا۔ پھر اس نے اپنا رخ موڑا۔ مگر سردار، جس طرف تم جا رہے ہو اس طرف تو راستے میں سفید چیتوں کا جنگل ہے، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ سفید چیتے کس قدر خوفناک اور پھرتیلے ہیں، منکو نے اس بار سہمے لہجے سے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، مگر کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، مجھے بس ایک فکر ہے، میرا دوست مصیبت میں ہے، ٹارزن نے پورے اعتماد لہجے سے کہا۔ اب بھلا منکو کیا کہتا، خاموش ہو گیا۔ ٹارزن نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں تک مسلسل سفر کرنے کے بعد آخر وہ سفید چیتوں کے جنگل کے کنارے پہنچے۔ چونکہ شام ہونے والی تھی اس لیے ٹارزن نے کچھ دیر وہاں آرام کا پروگرام بنایا۔ وہ سفید چیتوں کے جنگل میں تازہ دم ہو کر داخل ہونا چاہتا تھا۔ سردار، کیوں نہ رات کو یہیں آرام کریں اور صبح سفید چیتوں کے جنگل میں داخل ہوں، رات کے وقت تو جنگل کے تمام چیتے باہر نکل آتے ہیں، منکو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ منکو، تم کب سے اتنے بزدل ہو گئے؟ اگر تمہیں اپنی جان کا اتنا ہی خوف ہے تو تم یہی سے واپس لوٹ جاؤ، ٹارزن نے اس بار قدرے غصے سے اسے ڈانٹتے کہا۔ نہیں سردار، ایسی بات تو نہیں ہے، میں نے تو بس ایسے ہی کہا تھا، منکو نے سہمے لہجے سے کہا اور درخت کی گھنی شاخوں میں دبک کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک آرام کرنے کے بعد ٹارزن نے ایک بار پھر منکو کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور پھر تیزی سے شاخوں پر جھولتا ہوا سفید چیتوں کے جنگل میں داخل ہوا۔ اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا منکو سفید چیتوں کے تصور سے ہی سہما ہوا تھا، مگر ٹارزن کے غصے کی وجہ سے تو وہ خاموش تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ جب ٹارزن ایک بار کسی بات کا فیصلہ کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ سفید چیتوں کے جنگل میں سفر کرتے انہیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک جگہ پر ٹارزن ٹھٹک کر رک گیا. اسے قریب ہی سفید چیتے کی غرہٹ سنائی تھی. غرہٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ چیتا حملہ کرنے والا ہے. ٹارزن نے اپنے کندھے کو مخصوص انداز میں چھٹکا دیا. منکو اس کے اشارے کو بخوبی سمجھتا تھا, اس لیے چھلانگ مار کر اوپر والی شاخ پر چڑھ گیا. ٹارزن نے اپنی تیز نظروں کو کسی سرچ لائٹ کی طرح ادھر ادھر گھمایا, مگر نہ ہی اسے کوئی چیتا نظر آیا نہ غرہٹ محسوس ہوئی. اس وقت ٹارزن ایک مضبوط درخت کے دو شاخے تنے پر پیر جمائے کھڑا تھا. ٹارزن ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ آگے بڑھے یا چیتے کو تلاش کرے کہ اچانک ایک زبردست غرہٹ سنائی تھی. اس سے پہلے کہ ٹارزن سنبھلتا, ایک بھاری بھرکم شے پوری قوت سے اس کے جسم سے ٹکرائی, پھر اسے لیے وہ زمین پر آ گری. نیچے گرتے ہی ٹارزن نے کلابازی کھائی, پھر یوں کھڑا ہوا جیسے اس کا جسم گوشت پوست کے بجائے اسپرنگوں کا بنا ہو. خنجر اس کے زیر جامے سے نکل کر اس کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا. اس پر حملہ کرنے والا ایک خوفناک سفید چیتا تھا جو شاید اس وقت درخت کی گھنی شاخوں میں چھپا بیٹھا تھا, اس لیے ٹارزن کو وہ نظر ہی نہ آ سکا. ٹارزن کے ساتھ وہ خوفناک چیتا بھی اچھل کر کھڑا ہوا. اس کے خوفناک دانت ہونٹوں سے باہر کو نکلے ہوئے تھے اور خون کی طرح سرخ دو چمکدار آنکھیں ٹارزن پر جمی تھی. ٹارزن کو معلوم تھا کہ چیتا اس وقت انتہائی غصے میں ہے اور کسی بھی لمحے بجلی کی تیزی سے اس پر حملہ کرنے والا ہے. چنانچہ اس کا جسم یوں تن گیا جیسے ڈھیلی رسی تن جاتی ہے. پھر وہی ہوا, بجلی کی تیزی سے چیتے نے اس پہ حملہ کیا, مگر اس کے مقابلے میں بھی ٹارزن تھا. اس نے انتہائی پھرتی سے غوطہ لگایا اور اس کی زد سے بچ گیا, مگر سفید چیتا بھی بے حد پھرتیلا اور عیار تھا. جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ ٹارزن غوطہ لگا کر اس کی زد سے بچ گیا تو وہ انتہائی تیزی سے مڑا اور ایک بار پھر ٹارزن پر آ پڑا. اس بار ٹارزن اس کی زد میں آ گیا اور دھکے لگنے سے اس کا خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر کہیں دور جا پڑا. اس اچانک حملے سے ایک تو ٹارزن بوکھلا گیا اور دوسرے ہی لمحے اس تیز سفید چیتے کے خوفناک دانت انتہائی تیزی سے اپنے گلے کے ایک طرف گڑتے ہوئے محسوس کیے تو وہ پوری طرح ہوش میں آیا. اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ ٹارزن پش کے بعد زمین پر پڑا تھا اور بھاری بھرکم سفید چیتا اس پر چڑھا تھا. اس کا گلا اپنے دانتوں سے وہ چبانا ہی چاہتا تھا. ٹارزن نے انتہائی پھرتی سے اپنی ٹانگیں سمیٹ لی اور پھر اس نے چیتے کو ٹانگوں کے زور پر اچھالنے کی کوشش کی, مگر چیتا اس کے اندازے سے زیادہ پھرتیلا اور طاقتور تھا. اس نے بھی اپنا جسم یکدم سمیٹ لیا اور ٹارزن کا یہ داؤ خالی گیا. اب اس کے دانت ٹارزن کے گلے میں ایک انچ سے زیادہ گھس چکے تھے. اچانک اسے کوئی چیز چیتے کی پشت پر پوری قوت سے لگی اور چیتا یکدم بھڑک کر ایک طرف پھٹ گیا. ٹارزن کو اس پر قابو پانے کا موقع مل گیا. اس نے جھٹکے سے اپنے جسم کو سیدھا کیا اور پھر وہ چیتے کے ہی انداز میں اچھل کر چیتے پر جا گرا. اور پھر اس سے پہلے کہ چیتا سنبھلتا, ٹارزن نے اچانک اپنے جسم کو سمیٹا اور پھر زمین سے نہ صرف خود اٹھا بلکہ اس نے بھاری بھرکم چیتے کو بھی دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا. چیتا زمین پر گرتے ہی تیزی سے اچھلا اور سیدھا ہو گیا, مگر عین اسی لمحے ٹارزن نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس بار ٹارزن اس کی پشت پر سوار ہو گیا. پھر اس کے دونوں ہاتھ کو اپنا چیتے کے منہ کے دونوں کونوں میں گھستے گئے اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے خوفناک نعرہ مارا اور اس کے نعرے کی گونج میں چیتے کی زور زور کی غرہٹ بلند ہونے لگی. پھر چیتے کا جسم ٹارزن کے جسم کے نیچے پھڑکتا رہا. ٹارزن نے اسے گردن تک چیر کر رکھ دیا. چند لمحوں کے بعد چیتا ٹھنڈا ہو گیا. بہت خوب سردار, بہت خوب. بہت دنوں کے بعد اتنی خوفناک جنگ دیکھی. درخت سے منکو کی آواز سنائی دی, تمہارا بھی شکریہ منکو, تم نے عین وقت پر چیتے کی کمر پر کوئی چیز مار کر اسے پھٹکا دیا. ٹارزن نے مسکرا کر ادھر ادھر دیکھا, اسے اپنے خنجر کی تلاش تھی. ارے وہ تو میں بس نشانے بازی کی مشق کر رہا تھا, اور پھر میری خوش قسمتی ہے کہ ایک پھل ٹھیک نشانے پر بیٹھا, منکو نے بڑے ہی انکسار بھرے لہجے سے کہا. ٹارزن اس کے لہجے پر بے اختیار ہنس پڑا. وہ اپنا خنجر اب ڈھونڈ چکا تھا. خنجر اس کے ہاتھ میں آتے ہی ٹارزن مردہ چیتے پر پل پڑا. ارے ارے سردار, مرے ہوئے کو کیوں مارتے ہو, منکو نے کہا. اپنی حفاظت کا بندوبست کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے اب میں ساری عمر اس جنگل کے چیتوں سے تو لڑنے نہیں آیا، مجھے اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے پہنچنا ہے۔ ٹارزن نے خنجر کو تیزی سے چلاتے کہا اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے، اور میں ان کو سمجھ گیا کہ ٹارزن سفید چیتے کی کھال اتارنے میں مصروف ہے۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 38 پر کتاب کا یہ پاٹھ ختم ہوا۔ کیا ٹارزن اپنے دوست کی مدد کے لیے پہنچا یا نہیں، یہ جاننے کے لیے سنیے کتاب کا پارٹ نمبر 2۔